بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام آس پاس سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام افکار و نظریات پیش کیا جائے گا، اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ایسے کام کی کوشش کرے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو وہ ان سب چیزوں سے سب سے زیادہ نا امید ہوگا جن کی وہ امید رکھتا ہے، اور تیز رفتاری سے ان چیزوں سے دوچار ہوگا جن کے آنے سے وہ فکر مند ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ ارشاد فرماتے ہیں، پرہیز کرو ایسے افعال سے جس کی وجہ سے تمہیں معذرت کرنا پڑتی ہے، کیونکہ مومن کبھی غیر مناسب عمل نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو معذرت خواہی کرنی پڑتی ہے، لیکن منافق ہر روز غلطیاں کرتا ہے اور معذرت خواہی کرتا پھرتا ہے۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں مختلف معاملات پر اپوزیشن کا زوردار ہنگامہ، اپوزیشن کے شدید ہنگامے کے باوجود انتخاباتی اصلاحات کا بل منظور۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن کے نتائج، حکمراں پی ٹی آئی کو جھٹکا، اپوزیشن جماعتوں کی برتری۔ ایران میں سپاہ پاسداران کی پیامبر اعظم 17 مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز، جدید آلات حرب کا استعمال۔ اور قزاقستان میں ایشیائی کراٹے کے مقابلوں میں ایرانی کھلاڑیوں کا جلوہ، 9 طلائی تمغوں کے ساتھ ایرانی ٹیم پہلے نمبر پر۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان کے وزیر مملکت برائے داخلہ امور کے استعفے کے مطالبے پر اصرار، اور راجیہ سبھا کے 12 اراکین کی معطلی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ پیر کو بھی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں جاری رہا۔ ایوان زیریں لوک سبھا میں کانگریس، دیگر اپوزیشن جماعتوں کے اراکین نے لکھیم پور سانحے کے اصل ملزم کے باپ وزیر مملکت برائے داخلہ امور اجے مشرا کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایوان میں زوردار ہنگامہ کیا۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ایس آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد اب وزیر مملکت برائے داخلہ امور کو عہدے پر باقی رہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ دوسری جانب ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی اپوزیشن کے 12 اراکین کے معطلی کے خلاف زوردار ہنگامہ ہوا اور ایوان کی کارروائی ملتوی کرنا پڑی۔ اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ معطل اراکین کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ اپوزیشن کے جماعتوں نے حکومت اور راجیہ سبھا کے چیئرمین کے اس دعوت نامے کو بھی مسترد کر دیا، جس میں اراکین کے معطلی کے معاملے پر بات چیت کے لیے صرف 4 جماعتوں کو بلایا گیا ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جب تک سبھی جماعتوں کو بات چیت کے لیے نہیں بلایا جائے گا، اس وقت تک کوئی بھی پارٹی حکومت کے ساتھ بات چیت میں شریک نہیں ہوگی۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ حکومت اس طرح سے حزب اختلاف کے اتحاد کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ اس درمیان لوک سبھا میں اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود انتخاباتی اصلاحات کا بل پاس کر دیا گیا۔ اس ترمیم کے تحت ہر ووٹر کا ووٹر کارڈ اب آدھار کارڈ سے لنک ہوگا۔ اپوزیشن جماعتوں نے اسے لوگوں کی پرائیویسی میں مداخلت اور سپریم کورٹ کے حکم نامے کے خلاف بتایا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن میں حکمراں پی ٹی آئی کو متعدد مقامات پر بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں حکمراں جماعت پی ٹی آئی کو کئی مقامات پر غیر متوقع اور بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں اب تک جے یو آئی ایف نے 64 میں سے 19 تحصیلوں میں برتری حاصل کر لی ہے اور سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ جے یو آئی ایف نے صوبے کے 4 میں سے 3 اہم شہروں پشاور، بنو اور کوہاٹ میں برتری حاصل کر لی ہے۔ میئر پشاور کے سب سے بڑے مقابلے میں اب تک جے یو آئی ایف کے امیدوار سب سے آگے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے رضوان بنگش پیچھے چل رہے ہیں۔ اس درمیان پیپلز پارٹی نے میئر پشاور کے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا ہے۔ پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ اتوار کو خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں فائرنگ اور تشدد کے واقعات میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے عبوری طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ نے امریکہ کے خصوصی ایلچی سے ملاقات کی ہے۔ اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر امیر خان متقی اور ٹام ویسٹ کے درمیان ہونے والی اس ملاقات میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی فوجی 20 سال تک تباہی پھیلانے کے بعد رواں سال اگست میں انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ افغانستان سے فرار ہو گئے تھے۔ 15 اگست کو طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ اور مغربی ملکوں نے افغانستان کے 10 ارب ڈالر کے اثاثے منجمد اور اس ملک کی مالی امداد کا سلسلہ بھی روک دیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے خلیج فارس کے وسیع علاقے میں پیامبر اعظم 17 مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ڈپٹی آپریشنل کمانڈر اور فوجی مشقوں کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل عباس نیل فروشان نے بتایا ہے کہ پیامبر اعظم مشترکہ فوجی مشقیں خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں صوبہ ہرمزگان، بوشہر اور خوزستان کے سائر علاقوں میں پیر سے شروع کر دی گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ 5 روز تک جاری رہنے والی مشترکہ فوجی مشقوں میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بری، بحری اور فضائی دستوں کے علاوہ عوامی رضاکار فورس کے متعدد یونٹ بھی حصہ لے رہے ہیں۔ پیامبر اعظم 17 فوجی مشقوں کے ترجمان کے مطابق یہ فوجی مشقیں یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مقدس کوڈ کے ساتھ قومی اتحاد، ہمدلی اور یکجہتی کے زیر سایہ ملکی خود مختاری اور سلامتی کے فعال اور اسمارٹ دفاع کے سلوگن کے تحت انجام پا رہی ہیں۔ بریگیڈیئر جنرل نیل فروشان کا کہنا تھا کہ مشترکہ فوجی مشقوں کا مقصد ممکنہ خطرات اور ہائیبرڈ جنگ کے مقابلے میں جدید ترین سامان و وسائل اور فن حرب کو بروئے کار لاتے ہوئے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی عسکری اور دفاعی آمادگی کی سطح میں اضافہ کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان مشقوں میں پہلی بار ملٹی ڈائمنشن خطرات کو مدنظر رکھتے ہوئے سافٹ وار، سیمی ہارڈ اور ہارڈ وار کے میدان میں بیک وقت مربوط اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے خطرات کے مقابلے کی مشقیں انجام دی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب ایران کے خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر جنرل غلام علی رشید نے ملک کے ایٹمی اور فوجی تنصیبات کے خلاف کسی بھی قسم کے حملے کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ جنرل غلام علی رشید نے بڑے واضح اور ڈو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ایران کی پرامن ایٹمی تنصیبات اور فوجی مراکز پر کسی بھی قسم کے حملے کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے ایٹمی اور فوجی تنصیبات پر حملے کی دھمکیاں امریکہ کی حمایت اور شے پر دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے ویانا میں پابندیوں کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات میں ایران کی بھرپور شرکت اور عالمی برادری کے ساتھ تہران کے ٹھوس تعاون کی جانب اشارہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر ان دھمکیوں نے عملی شکل اختیار کی تو پھر ایران کی مسلح افواج جارحیت میں استعمال ہونے والے مراکز، اڈوں اور ہر اس جگہ کو کملیہ میٹ کرنے میں دیر نہیں لگائیں گی جہاں سے اس مقصد کے لیے زمین یا فضائی راستہ بھی استعمال کیا ہو۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تہران اور ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے تعلقات اس وقت خوشگوار اور تکنیکی رہیں گے جب تک اس کو سیاسی رنگ نہیں دیا جائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ اور ترجمان سعید خطیب زادہ نے ہفتہ وار پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کرچ کے ایٹمی سائٹ میں جلد ہی آئی اے ای اے کے کیمرے نصب ہونے کے بارے میں بہروز کمال بندی کے تازہ ترین بیان کے بارے میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادہ نے کرچ کے ایٹمی سائٹ میں تخریبی کارروائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کو بتا دیا ہے کہ اس موضوع کا عدالتی اور سیکورٹی معیارات کی بنیاد پر جائزہ لیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کرج سائٹ میں تخریبی کارروائی کی کیفیت واضح ہونا چاہیے اور مقصر کی بھی شناخت ہونا چاہیے۔ زیادہ خارجہ ترجمان نے کہا کہ سیکورٹی جائزے کے بعد ہی ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ انہوں نے آئی اے ای اے کے سربراہ رافیل گروسی کے دورے تہران کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اس دورے میں اس موضوع پر اتفاق ہوا ہے لیکن کچھ مسائل کی بنا پر اسے بیان نہیں کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران نے حالات فراہم ہونے کے بعد کرج سائٹ میں ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے کیمرے سیٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ایران اور ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے تعلقات طے شدہ دائرے میں ہوں گے اس وقت تک کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا اور سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ ایران کی انجمن ہلال احمر نے نئے کرونا وائرس اور اومیکرون کے مقابلے کی غرض سے ملک بھر کی سرحدی گزرگاہوں پر خصوصی انتظامات کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی جمعیت ہلال احمر کے سربراہ پیر حسین کولیوند نے کہا ہے کہ نئے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے سرحدی گزرگاہوں کی کڑی نگرانی اور لازمی اقدامات عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم وزارت صحت کے تعاون سے سرحدوں پر رفت و آمد کو پوری طرح کنٹرول کر رہے ہیں تاکہ نیا کرونا وائرس ملک میں داخل نہ ہونے پائے۔ پیر حسین کولیوند نے کہا کہ ایران کی انجمن ہلال احمر اومیکرون کے مقابلے کی غرض سے دیگر ملکوں کی صورتحال اور ان کے اقدامات کا بھی بغور جائزہ لے رہی ہے۔ ایران کے انجمن ہلال احمر کے سربراہ نے ایک بار پھر کرونا پروٹوکول پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔ عراق کی تحریک النجبہ نے زور دے کر کہا ہے کہ اسلامی استقامتی گروہوں کو امریکی حکومت کے عراق سے اپنے فوجوں کو باہر نکالنے کے ارادے پر اعتماد نہیں ہے۔ المعلومہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق تحریک النجبہ کے سیاسی شعبے کے سربراہ حیدر الامی نے عراق سے امریکہ کے نکلنے کے بارے میں امریکی فریق کی وقت کشی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراق کا ثبات و استحکام، تمام بیرونی فوجوں کے انخلا، حتیٰ ٹرینر اور مشیر فوجیوں کے بھی ملک سے باہر نکل جانے پر منحصر ہے۔ حیدر اللامی نے کہا کہ امریکی پالیسی بحرانوں کو عراق کے اندر منتقل کرنے پر استوار ہے۔ یہ ایسی حالت میں کہ عراق کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ رسول نے خطاب میں رواں اس مہینے کے آخر تک عراق سے تمام جنگی فوجوں، بالخصوص امریکی فوجوں کے باہر نکل جانے کی خبر دی اور کہا کہ صرف کچھ مشیر اور ٹرینر فوجی عراقی چھونیوں میں اس ملک کے فوجیوں کی جنگی صلاحیتوں کو بڑھانے اور انہیں ٹریننگ دینے کے لیے باقی رہیں گے۔ عراق میں داعش کی شکست کے بعد بغداد اور واشنگٹن نے گزشتہ 26 جولائی کو رواں سال کے آخر تک عراق سے تمام امریکی جنگی فوجیوں کے باہر نکل جانے پر اتفاق کیا تھا۔ عراق سے امریکی فوجوں کے باہر نکلنے میں پسو پیش کے بعد اس ملک کے عوام اور حکومت نے بارہا عراق سے تمام بیرونی فوجیوں کے باہر نکلنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور اس ملک کی پارلیمنٹ بھی امریکی فوجوں کے انخلا کے بارے میں ایک بل منظور کر چکی ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جاہر سعودی اتحاد کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں جنوبی سعودی عرب میں میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ اس درمیان جاہر اتحاد نے ایک بار پھر یمن پر وحشیانہ حملے کیے ہیں۔ میڈیا ذرائع نے اعلان کیا کہ جنوبی سعودی عرب میں یمنی فوج اور رضاکار فورس کے میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد سعودی عرب کے جنوبی شہروں خمیس، مشت اور جیزان میں کئی زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جیزان ہوائی اڈے سے طیاروں کی پروازیں روک دی گئی ہیں۔ جنوبی سعودی عرب کے خمیس مشیت میں واقع ملک خالد ایئر بیس اور جیزان اور ابہا ہوائی اڈوں کو یمنی فوج اور رضاکار فورس نے گزشتہ مہینوں دوران کئی بار حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ ان دونوں ہوائی اڈوں اور ملک خالد ایئر بیس کو یمن پر حملے کے لیے جارے اتحاد کے جنگی طیاروں کو ایندھن بھرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر یمن کے دارالحکومت صنعاء پر شدید حملے کیے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صنعاء کے رہائشی علاقوں کو 6 بار شدید بمباری کا نشانہ بنایا ہے۔ جارے سعودی عرب کے جنگی طیاروں نے حالیہ چند روز کے دوران صوبہ صنعاء پر 130 بار اور یمن کے دیگر 8 صوبوں کو متعدد بار وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا اور شدید بمباری کی، جس کے نتیجے میں تقریباً 50 یمنی شہری شہید و زخمی ہو گئے۔ یمن کی میڈیا ذرائع کہنا ہے کہ مارب میں الیتیما سرحدی علاقے پر اور بازار کے ایک بڑے حصے پر یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس کا کنٹرول ہو جانے کے بعد سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے جھنجھلا کر یمن کے مختلف علاقوں پر اپنے وحشیانہ حملے تیز کر دیے ہیں۔ شہر معارب میں اتوار کو صنعاء میں تعینات یمنی سکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ جنوبی معارب میں البلخ پہاڑی کے سلسلے کے اطراف میں مستعفی و مفرور منصور ہادی حکومت کے زرخرید جنگجوؤں اور سعودی اتحاد کے حمایت یافتہ حزب اصلاح کے جنگجوؤں کی شدید جھڑپیں ہوئی تھیں۔ مشرق صنعاء میں واقع نہایت اہم معارب سیکٹر گزشتہ ایک سال سے میدان جنگ بنا ہوا ہے اور اس کے اکثر شہر اور علاقے صنعاء حکومت کے کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ جائر سعودی اتحاد مارچ 2015 سے یمن پر وحشیانہ حملوں کے ساتھ ہی اس ملک کا بری بحری اور فضائی محاصرہ بھی کیے ہوئے ہے۔ سعودی اتحاد کے جارحانہ حملوں میں اب تک لاکھوں یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 40 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر اور دربدر ہو گئے ہیں۔ لبنان کے صدر نے زور دے کر کہا کہ پارلیمانی انتخابات موسم بہار میں کرائے جائیں گے اور انہیں شفاف بنانے اور ہر طرح کے شکوک و شبہات سے دور رکھنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق لبنان کے صدر میشل اون نے بیروت میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لبنان میں پارلیمانی انتخابات آئندہ موسم بہار میں ہوں گے اور کوشش کی جائے گی کہ انتخابات کے نتائج لبنان کے عوام کے حقیقی عزم کے عکاس ہوں۔ میشل اون نے مزید کہا کہ حکومت لبنان اقوام متحدہ کے ہر اس اقدام کا خیر مقدم کرے گی جو وہ پارلیمانی انتخابات کے انعقاد کے لیے لبنانی حکام کی ہم آہنگی سے انجام دے گی۔ اس پریس کانفرنس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش نے کہا کہ لبنانی سیاستدانوں کو چاہیے کہ اپنے اختلافات بھلا دیں اور لبنان کے صدر کو بھی سیاستدانوں کے درمیان اتحاد کی ضمانت دینا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ آئندہ برس لبنان میں انتخابات ہوں گے اور اس ملک کے عوام کو چاہیے کہ انتخابات میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ لبنان کو درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں اور اس ملک کے مستقبل کے لیے مستحکم بنیاد قائم کریں۔ لبنانی پارلیمنٹ نے اعلان کیا کہ پارلیمانی انتخابات 27 مارچ 2022 میں ہوں گے۔ ایران کے اسکول طلبہ نے جدت ترازی اور ایجادات کا ہندوستانی میلہ جیت لیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ہندوستان میں ہونے والے جدت ترازی اور ایجادات کے بین الاقوامی میلے انکس 2021 میں شریک ایرانی طلبہ نے الیکٹرانک مصنوعی ذہانت اور پروگرامنگ جیسے شعبوں میں سونے کے تمغے حاصل کیے۔ مہربود بنی آمریان اور آروین یعقوبی پر مشتمل ایک ایرانی ٹیم نے انکس میں سونے کے تمغے کے علاوہ میلے کا خصوصی انعام بھی حاصل کیا۔ ایرانی کے بہنام کریمی اور علی رضا جعفری نیز حسن کاکر نژادی اور کوشا رستمی پر مشتمل دو دیگر ٹیمیں بھی سونے کا تمغہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں۔ انٹرنیشنل انوویشن اینڈ کاپی رائٹس فیڈریشن کے تعاون سے منعقد کیے جانے والے اس میلے میں دنیا کے 30 ملکوں کے اسکول طلبہ نے حصہ لیا۔ کورونا کی وجہ سے اس سال کا میلہ 13 سے 16 دسمبر تک ہندوستان کے شہر حیدرآباد میں آن لائن طریقے سے منعقد کیا گیا۔ ایران کی قومی کراٹیوں کی ٹیم 18 تمغوں کے ساتھ ایشیائی مقابلوں پر پہلے نمبر پر ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق قزاقستان کے دارالحکومت الماتی میں ہونے والے ایشیائی مقابلوں کے دوسرے روز ایران کی قومی کراٹے کی ٹیم سونے کے 9، چاندی کے 4 اور کانسی کے 5 تمغے حاصل کر چکی ہے اور پہلے نمبر پر کھڑی ہے۔ قزاقستان کی قومی کراٹے کی ٹیم 1 سیڑھی ترقی کر کے دوسرے نمبر پر آ گئی، جبکہ کویت کی ٹیم 1 سیڑھی نیچے چلی گئی اور تیسرے نمبر پر کھڑی ہے۔ ایشین کراٹے چیمپئن شپ 2021 کے مقابلے قزاقستان کے دارالحکومت الماتی میں جاری ہیں، جن میں دنیا کے 29 ملکوں کے سینکڑوں کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور اب سماعت فرمائیے ہماری ایک سیاسی رپورٹ۔ شمالی مغربی نابلس پر اسرائیلی فوجیوں کی تازہ جارحیت میں درجنوں فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ غاصب سینی فوجیوں نے شمال مغربی نابلس کے برقا نامی گاؤں پر حملہ کر دیا اور مزاحمت کرنے والے فلسطینیوں پر براہ راست ربڑ کی گولیاں چلائیں اور آنسو گیس کے گولوں کا آزادانہ استعمال کیا۔ نابلس میں ہلال احمر کے ایمرجنسی مرکز کے سربراہ احمد جبرائیل نے بتایا ہے کہ کم سے کم 15 فلسطینی اسرائیلی فوجیوں کی براہ راست فائرنگ کا نشانہ بن کر زخمی ہوئے، جبکہ آنسو گیس کی شیلنگ کا شکار ہونے والے 52 دیگر افراد کی حالت غیر ہو گئی اور انہیں اسپتال منتقل کرنا پڑا۔ فلسطینی رہنما احمد جبرائیل نے بتایا کہ اسی علاقے میں 4 دوسرے فلسطینی اس وقت زخمی ہو گئے جب ایک انتہا پسند سینی نے سڑک عبور کرتے ہوئے انہیں اپنی گاڑی سے رون ڈالا۔ قابل ذکر ہے کہ غاصب سینیوں نے جنہیں اسرائیلی فوجیوں کی حمایت حاصل تھی پچھلے چند روز کے دوران کئی بار نابلس میں آباد فلسطینی شہریوں کے گھروں پر حملے کیے ہیں۔ ایک اور اطلاع کے مطابق غاصب سینی فوجیوں نے جنوب مغربی کنارے کے علاقے کفر قدوم اور قلقیلیا میں غیر قانونی کالونیوں کی تعمیر کے خلاف مظاہرہ کرنے والے فلسطینیوں کو بھی آنسو گیس کے گولوں اور فائرنگ کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی تنظیمیں غاصب سینی حکومت کو مسلسل خبردار کرتی آ رہی ہیں کہ استقامتی محاذ اسرائیلی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پوری طرح آمادہ ہے اور ہر جارحیت کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ اسی دوران اطلاعات ہیں کہ جنہیں جنین شہر میں فلسطینی مجاہدین کی ایک جوابی مسلح کارروائی میں کم سے کم 3 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ فلسطینی مجاہدین نے پیر کے روز شمالی جنین میں واقع جملہ نامی اسرائیلی فوجی چیک پوسٹ کو 2 بار فائرنگ کا نشانہ بنایا ہے۔ اسی دوران مغربی جنین کے سیلۃ الحارثیہ نامی ٹاؤن میں دراندازی کی کوشش کرنے والے صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق سیلۃ الحارثیہ میں اسرائیلی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 3 صہیونی فوجی شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی مجاہدین نے مغربی جنین میں صہیونی فوج کے ایک گشتی دستے کے راستے میں دیسی ساخت کے بم کا ایک دھماکہ بھی کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس حملے میں غاصب صہیونی فوجیوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ اور سامعین، ہماری اسی سیاسی رپورٹ کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ پاک کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آس پاس، لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 29 آذر، 15 جمادی الاول اور 20 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ جمادی الاول سن 38 ہجری قمری کو ایک روایت کے مطابق فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مدینہ میں ولادت ہوئی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام عبادت، مہربانی، تواضع اور عوام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اپنے زمانے میں سب سے آگے تھے۔ آپ عبادت اور شب بیداری میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے اور بہت سجدے کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب سجاد پڑ گیا، جس کے معنی بہت زیادہ سجدے کرنے والے کے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے انقلاب عاشور کے بعد، کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے حق و انصاف قائم کرنے کے لیے کربلا میں برپا کیا تھا، اس انقلاب کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچایا اور بہت سے مواقع پر امویوں کے مظالم کو آشکار کیا۔ آپ واقعہ کربلا کے بعد 35 سال تک زندہ رہے، اور روایات کے مطابق اموی حکمراں ہشام بن عبد الملک نے آپ کو شہید کیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی عرفانی دعاؤں کے مجموعے کا نام صحیفہ سجادیہ ہے۔ یہ کتاب اہم عرفانی اور اخلاقی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ پندرہ جمادی الاول سن 1230 ہجری قمری کو تحریک تحریم میں تمباکو کے قائد اور عظیم مسلح و فقیہ آیت اللہ مرزا حسن شیرازی، المعروف مرزا بزرگ شیرازی، شیراز میں پیدا ہوئے۔ مرزا شیرازی غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے 20 سال کی عمر میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ وہ سن 1259 ہجری قمری میں اپنے استاد شیخ الاعظم شیخ مرتضی انصاری کی وفات کے بعد نجف اشرف کی تاریخی درسگاہ کے سربراہ بنے اور مسلمانوں کی مرجعیت اور دینی قیادت کی ذمہ داری سنبھالی۔ مرزا شیرازی دینی اور معاشرتی میدانوں کے علاوہ سیاسی مسائل پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ ان کا اہم ترین سیاسی کارنامہ انگریز سامراج کے خلاف چلائی جانے والی تحریک تحریم میں تمباکو ہے، جس کے ذریعے انہوں نے ایرانی معیشت پر انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اثرات کو ختم کیا۔ اس تحریک نے ایران پر برطانوی سامراج کے قبضے کے دروازوں کو بھی بند کیا۔ ایران کے ڈکٹیٹر بادشاہ ناصر الدین شاہ قاجار نے ایرانی تمباکو کی کاشت اور تجارت کا لائسنس ایک برطانوی کمپنی کو واگزار کر دیا تھا، جس کے بعد ایران کے شہروں میں انگریزوں نے اپنے مراکز قائم کیے۔ مرزا شیرازی اور دیگر آگاہ و بیدار علماء اس استعماری سازش کو بھانپ گئے اور ایران بھر میں تحریک چلائی۔ بالآخر مرزا شیرازی نے تمباکو کی ہر قسم کی مصنوعات کے حرام ہونے کا فتویٰ جاری کیا، جس کا نتیجہ وسیع عوامی احتجاج اور انگریزوں کا ایران سے فرار تھا۔ بیس دسمبر سن 1935 عیسوی کو برطانوی سامراج سے آزادی کے خواہاں فلسطین کے حریت پسند لیڈر شیخ عز الدین قسام کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم شام میں حاصل کی اور اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے قاہرہ چلے گئے، جہاں انہوں نے جامعۃ الازہر میں شیخ محمد عبدہ کے سامنے زانو تلمذ طے کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد شہید عز الدین قسام فلسطین لوٹ آئے، جہاں انہوں نے سرزمین فلسطین کی برطانوی چنگل سے رہائی کے لیے جد و جہد شروع کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پورے یورپ سے یہودی تارکین وطن کو جوق در جوق فلسطین میں لا کر بسایا جا رہا تھا۔ فلسطینی عوام نے سن 1930 میں شیخ عز الدین قسام کی سربراہی میں برطانوی سامراج کے خلاف بغاوت کر دی، تاہم کچھ عرصے کے بعد سہونیوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر اس مجاہد عالم دین کو شہید کر دیا۔ انتیس آذر سن 1331 ہجری شمسی کو ایران کے خاتم کاری کے ممتاز استاد محمد حسین سنی خاتم کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1262 ہجری شمسی میں شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ استاد سنی خاتم خطاط بھی تھے اور انگریزی اور عربی زبانوں میں مہارت بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے ایران میں خاتم کاری کے حوالے سے بڑی شہرت پائی ہے۔ استاد سنی خاتم کی قیمتی اور نادر تخلیقات ملکی اور بیرونی عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ بیس دسمبر سن 1968 عیسوی کو امریکہ کے معروف ناول نگار جان ایسٹائن بیک 66 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی جوانی کے آغاز سے ہی لکھنے کا کام شروع کیا اور جلد ہی اس میدان میں اپنا لوہا منوا لیا۔ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی اور ماحول کو اپنے ناولوں کا بنیادی پلاٹ قرار دیا اور اپنی زندگی کے ناگوار اور تلخ حالات کی انتہائی خوبصورتی سے منظر کشی کی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام بھی پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کا خلیج فارس سے تعاون کونسل کے رکن پانچ ممالک کا دورہ اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مظالم جاری رہنے پر وسیع بین الاقوامی رد عمل گزشتہ ہفتے مغربی ایشیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات میں شامل رہا۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع کا تفصیل سے جائزہ لے رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے گزشتہ ہفتے خلیج فارس کے رکن پانچ ممالک کا دورہ کیا۔ بن سلمان پہلے عمان گئے، وہاں سے متحدہ عرب امارات اور متحدہ عرب امارات کا دورہ پورا کر کے قطر پہنچے۔ محمد بن سلمان نے یہ سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بحرین اور کویت کا بھی دورہ کیا۔ منگل 14 دسمبر کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں خلیج فارس تعاون کونسل کا 42واں سربراہی اجلاس منعقد ہونا ہے۔ بنابراہ بن سلمان کا مذکورہ پانچ ممالک کا دورہ خلیج فارس کے 42واں سربراہی اجلاس سے بے ربط نہیں ہے۔ یوں تو بن سلمان کا ان پانچوں ممالک کا دورہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن قطر اور متحدہ عرب امارات کا دورہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سن 2017 میں قطر سے 4 عرب ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی آنے کے بعد بن سلمان کا یہ پہلا دورہ قطر تھا۔ تقریباً 4 سال کے بعد جنوری سن 2020 میں الالا اجلاس کے بعد 4 عرب ملکوں نے قطر کے ساتھ آشتی کر لی تھی۔ سن 2017 میں اقتصادی اور سیاسی تعلقات منقطع ہونے سے پہلے سن 2012 اور 2013 میں قطر کے لیے سعودی عرب کی برآمدات 3 ارب ڈالر کی تھیں۔ سن 2017 میں پیدا ہونے والے بحران سے پہلے کے برسوں میں دونوں ملکوں کے اقتصادی تعلقات کے عروج کے موقع پر سعودی عرب کے لیے قطر کی برآمدات تقریباً 63 کروڑ اور 30 لاکھ ڈالر مالیت کی تھیں، اور یہ قطر کی برآمدات کی اعلیٰ ترین سطح تھی۔ اربوں ڈالر کے بازار کی حیثیت سے قطر کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانا سعودی عرب کے لیے، کہ جو کرونا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جمود کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد نے خلیج فارس تعاون کونسل کے پانچ ممالک کا مرحلہ وار دورہ ایسے حالات میں شروع کیا کہ خود ان کے اپنے ملک اور اس سے باہر بھی ان کی حیثیت متزلزل ہے۔ رواں عیسوی سال یعنی 2021 کے جنوری کے مہینے سے، کہ جب سے جو بائیڈن نے امریکی صدر کا عہدہ سنبھالا ہے، ملکی اور غیر ملکی سطح پر ان کی حیثیت متزلزل ہو چکی ہے۔ اگرچہ اب بھی سعودی عرب کی بادشاہت کی مسند پر بیٹھنے کے لیے بن سلمان ہی پہلا آپشن ہے اور اقتدار کے ڈھانچے میں ان کو بہت اثر و رسوخ حاصل ہے، لیکن محمد بن نائف سمیت ان کے کچھ حریفوں کو امریکی صدر جو بائیڈن کی حمایت حاصل ہے۔ اسی بنا پر بن سلمان اپنے ملک کے اقتدار کے ڈھانچے میں پہلے سے زیادہ احتیاط سے کام لے رہے ہیں۔ بیرونی سطح پر بھی خاص طور سے مغربی طاقتوں کے درمیان بن سلمان کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو پہلے تھی، اور وہاں بھی وہ اپنی پوزیشن کو متزلزل ہی دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب کی علاقائی پالیسی بھی خود اس کے لیے ہی سود مند ثابت نہیں ہوئی ہے، اور محمد بن سلمان نے جو پالیسیاں وضع کیں اور اصل کرتا دھرتا بھی وہی تھے ان پالیسیوں کے، تو اس ضمن میں بھی ان کی ناتجربہ کاری اور شکست ثابت ہو چکی ہے۔ سعودی عرب کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ خلیج فارس تعاون کونسل کے اندر اپنے علاقائی حریفوں سے پیچھے رہ گیا ہے، لہذا اس پسماندگی کا ازالہ کرنے کے لیے اس کو جلد سے جلد اقدام کرنا چاہیے۔ افغانستان کے مسئلے میں قطر سے پیچھے رہ جانا، جنگ یمن کے بحران سے نکلنے میں متحدہ عرب امارات سے پیچھے رہ جانا، بحران فلسطین جیسے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل میں سعودی عرب کی کمزور ہوتی ہوئی پوزیشن اور حیثیت، اور ایران کے ایٹمی معاملے کے حل کی نئی امیدوں کے پیش نظر ایران کے ساتھ تعلقات کو مضبوط اور بہتر بنانے میں علاقائی ممالک سے پیچھے رہ جانا، یہ سب اس سلسلے میں واضح مثالوں میں شامل ہیں۔ الخلیج الجدید خبری ویب سائٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ خلیج فارس تعاون کونسل پر سعودی عرب کا کنٹرول جاتا رہا ہے، اور اب متحدہ عرب امارات اس کا اصل علاقائی حریف ہے۔ ابو ظہبی کے ولی عہد محمد بن زائد، جو امریکہ کے مورد اعتماد شخص ہیں، اب سعودی عرب کی خارجہ پالیسی میں اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے سن 2017 میں محمد بن سلمان کو اعتماد میں لیتے ہوئے دہشت گردی اور علاقائی امور میں مداخلت کا الزام لگا کر اس کا محاصرہ کر دیا تھا۔ سعودی عرب نے سن 2020 میں امریکہ کے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی کے بعد اس محاصرے کو ختم کر دیا۔ سعودی عرب کو اس محاصرے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، بلکہ اس کے برے نتائج ہی سعودی عرب کو ملے۔ سعودی عرب سن 2015 میں یمن کے مستعفی صدر منصور ہادی کو واپس لانے کی امید اور تحریک انصار اللہ سے مقابلے کے چکر میں جنگ یمن میں کود پڑا، لیکن 7 سال گزرنے کے بعد بھی اس جنگ میں سعودی عرب کے ہاتھ کچھ نہیں لگا ہے، سنگین شکستوں کے علاوہ۔ فلسطینیوں کے خلاف جاری غاصب اسرائیل کے مظالم جاری رہنے پر گزشتہ ہفتے ایک بار پھر عالمی اداروں نے رد عمل کا اظہار کیا۔ اسرائیلی فوجی نے ہفتے کے روز قدس شہر کے باب العمود علاقے میں یہ جھوٹا الزام لگا کر کہ 25 سالہ فلسطینی نوجوان محمد سلیمہ ہلکے ہتھیار سے صہیونیوں پر حملہ کرنا چاہتا تھا، فائرنگ کر کے فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق دفتر نے اس جارحیت پر رد عمل میں ایک بیان جاری کیا اور اسرائیلی فوج کے اس اقدام کو قانونی دائرے سے خارج اقدام قتل قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق دفتر کے بیان میں اسرائیلی فوجیوں کے مظالم کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ قانون کے دائرے سے خارج قتل کی کارروائی فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی پولیس اور فوج کے ذریعے طاقت کے منصوبہ بند استعمال کا نتیجہ ہے۔ نیز فلسطینیوں کے قتل کے سلسلے میں اسرائیلی فورسز کے عدم مواخذے کا بھی نتیجہ ہے۔ علاوہ ازیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھی جمعے کی رات غاصب اسرائیلی حکومت کے خلاف مزید 6 قراردادیں بھی منظور کیں۔ جنرل اسمبلی کی ان قراردادوں میں فلسطینیوں کے سلسلے میں انسانی حقوق کی پامالی اور شام کے جولان علاقے اور مشرقی بیت المقدس میں صہیونی بستیوں کی تعمیر کی مذمت کی گئی ہے۔ غزہ پٹی کے زمینی، سمندری اور ہوائی محاصرے، مقبوضہ علاقوں میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونی شدت پسندوں کے اشتعال انگیز اقدامات، فلسطینیوں کے گھروں کی مسماری اور فلسطینیوں کی خود سرانہ گرفتاری کی بھی ان قراردادوں میں مذمت کی گئی ہے۔ نیز فلسطینیوں کی وطن واپسی پر تاکید بھی کی گئی ہے۔ ان قراردادوں میں غاصب اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ شام کے علاقے جولان کے بارے میں اقوام متحدہ کی منظور شدہ قراردادوں پر عمل کرے اور اس علاقے پر اپنے قبضے کو ختم کرے۔ قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے بھی اسی سال مئی کے مہینے میں فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کی بدتر صورتحال کے موضوع پر ایک خصوصی نشست منعقد کر کے اسرائیل کے خلاف ایک قرارداد منظور کی تھی۔ بعض یورپی ممالک کی بہت کوشش کے باوجود اسرائیل مخالف یہ قرارداد 9 مخالف ووٹوں کے مقابلے میں 24 موافق ووٹوں سے منظور ہو گئی، جبکہ 14 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ اور اس سے وابستہ اداروں نے خاص طور سے حالیہ برسوں میں اسرائیل کے خلاف متعدد قراردادیں منظور کی ہیں، لیکن کوئی بھی قرارداد مؤثر واقع نہیں ہوئی ہے۔ ان قراردادوں میں بہت سی قراردادیں واجب العمل نہیں تھیں اور مغرب کی سامراجی طاقتوں، خاص طور سے امریکہ کی طرف سے اس غاصب حکومت کو ملنے والی بھرپور مدد و حمایت کے سبب بھی یہ غاصب حکومت ان قراردادوں پر کوئی توجہ نہیں دیتی۔ اسی بنا پر غاصب اسرائیلی حکومت اپنے نسل پرستانہ اور جارحانہ و ظالمانہ اقدامات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روسنما ابتکار، کسی دشمن میں ایران کی جانب ٹیڑھی نظر سے دیکھنے کی جرت نہیں ہوگی، ایڈمرل سیاری۔ العربی الجدید، سوڈان، مظاہرین نے فوج کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے ایوان صدارت کا محاصرہ کیا۔ گلوبل ٹائمز، امریکہ کی فضائی جنگ میں ذہانت کی کمی، مغربی ایشیا میں بڑی تعداد میں شہریوں کی موت کا باعث بنی۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روسنامہ جمہوری اسلامی، چین اور روس کو آٹھویں دور کے مذاکرات میں مفاہمت کی امید۔ چین اور روس نے ایک بیان جاری کر کے ایران اور 4+1 گروپ کے درمیان ایٹمی معاہدے کی تجدید کے لیے 7 دور کے مذاکرات کا ذکر کیا اور زور دیا ہے کہ ماسکو کو امید ہے کہ 8 دور کے مذاکرات ایک متفقہ معاہدے کے حصول پر منتج ہوں گے، کیونکہ تمام فریقوں نے مفاہمت میں اپنی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ بیان میں زور دیا گیا ہے کہ اب تک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اب بھی بہت سے مشکل سیاسی مسائل بچے ہیں، لیکن تمام فریقوں نے ان کے حل پر عزم کا اظہار کیا ہے۔ مذاکرات میں چین کے نمائندے وانگ کانگ نے بھی زور دیا ہے کہ امید ہے کہ حالیہ مذاکرات میں جن باتوں پر اتفاق ہوا ہے وہ اگلے دور میں مفاہمت پر منتج ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا ایٹمی مسئلہ اس وقت اہم موڑ پر ہے اور چین مذاکرات میں یورپ کے اہم کردار پر اس کی قدردانی کرتا ہے، اور چین ہمیشہ جے سی پی او اے کے تحت کے تحفظ پر زور دیتا ہے۔ روسنامہ الاخبار، اسرائیلی پیغام کے ساتھ مصری وفد نے غزہ کا دورہ کیا۔ غزہ میں حالات خراب ہونے کے بعد جب مصر کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ فلسطینی تنظیمیں غزہ کی موجودہ صورتحال جاری رہنے کی صورت میں خاموش نہیں بیٹھیں گی، تو اس نے اب نئی کشیدگی کو روکنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ فلسطینی تنظیموں میں مصر اور اسرائیل کی جانب سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد میں لیت و لال پر غصہ ہے۔ مصر کی یہ کوششیں ایسے حالات میں ہو رہی ہیں کہ جب فلسطینیوں کی تنظیموں میں ہم آہنگی اور مقوضہ غرب اردن میں استقامتی آپریشنوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کی تشویش میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اب اس تشویش کو حماس تک پہنچانے کی ذمہ داری مصر کو سونپی گئی ہے، تاکہ وہ حماس کو ٹارگٹ کلنگ کی واپسی کی جانب سے بھی خبردار کرے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ نوائے وقت، افغانستان کے لیے فوری اقدامات اٹھانا ہوں گے، وزیراعظم عمران خان۔ روسنامہ جسارت، دنیا طالبان حکومت کو تسلیم کرے، افغان وزیر خارجہ۔ روسنامہ دی ہندو، سری لنکا نے 55 ہندوستانی ماہی گیروں کو گرفتار کیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روسنامہ جنگ، اسلامی ممالک افغانستان کی امداد پر متفق۔ اسلامی ممالک افغانستان کی امداد پر متفق او آئی سی کانفرنس میں فوڈ سیکیورٹی پروگرام ٹرسٹ فنڈ بنانے پر اتفاق۔ اسلامی ترقیاتی بینک کا خاص خصوصی اکاؤنٹ، نمائندہ خصوصی بھی مقرر ہوگا۔ اجلاس میں منظور قرارداد میں تمام شعبوں میں افغان خواتین کی بامانہ شرکت۔ بچوں اور اقلیتوں کے حقوق، توانائی، ٹرانسپورٹ اور مواصلاتی منصوبوں پر عمل درآمد پر زور۔ بند کمرے میں افغان قیادت کی بھی بات سنی گئی۔ پاکستان نے انتباہ دیا ہے کہ افغان معاشی بدحالی سے دہشت گردی پھیل سکتی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ دنیا افغان عوام اور طالبان کو الگ کر کے دیکھیں۔ اجلاس میں 30 ممالک کے علاوہ طالبان اور ان کے مخالف امریکہ، جاپان، جرمنی، اٹلی کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ 4 دہائیوں سے زائد عرصے سے لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی پر پاکستان اور ایران کی تعریف کی گئی۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی کونسل کا غیر معمولی اجلاس اتوار کو اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ سعودی عرب نے اسلامی سربراہی اجلاس کے سربراہ کے طور پر افغانستان میں انسانی صورتحال پر او آئی سی کے وزرائے خارجہ کونسل کا غیر معمولی اجلاس بلانے کے اقدام کا خیر مقدم کیا۔ روسنما راشٹریہ سہارا۔ افغانستان میں انسانی امداد کے لیے ہندوستان اور وسطی ایشیا کے پانچ ممالک متحد۔ ہندوستان اور وسطی ایشیا کے پانچ ممالک یعنی قزاقستان، ترکمانستان، ازبیکستان، کرگزستان اور تاجکستان نے تجارت صلاحیت میں اضافہ، رابطے اور کنیکٹیویٹی کی بنیاد پر باہمی تعلقات اور تعاون کو ایک نئی سطح پر لے جانے کا عزم کیا۔ انہوں نے مل کر افغانستان سے دہشت گردی کے خطرے کو روکنے اور وہاں کے لوگوں کو انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ یہ معاہدہ تیسرے ہند وسطی ایشیا ڈائیلاگ میں طے پایا، جس کی صدارت وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کی، جس میں قزاقستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ مختار تیلیو بردی، ترکمانستان کے وزیر خارجہ اور کابینہ کے نائب چیئرمین راشد مریدوف، ازبکستان کے وزیر خارجہ عبدالعزیز کامیلوف، کرگز جمہوریہ کے وزیر خارجہ رشین کاغز باؤ اور تاجکستان کے وزیر خارجہ سراج الدین مہر الدین نے شرکت کی۔ ابتدائی کلمات میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ جب یہ میٹنگ تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی اقتصادی اور سیاسی حالات کے درمیان منعقد ہو رہی ہے، کووڈ وبائی مرض نے عالمی صحت اور معیشت کو بہت بڑا دھچکا پہنچایا ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں اب نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی، مزید چار آبدوزوں کی حوالگی کے بعد فوج کی طاقت میں اضافہ۔ مہر نیوز ایجنسی، گرین زون میں امریکی سفارت خانے پر حملہ، مشتبہ عراق کے کتائب حزب اللہ کے ترجمان۔ سانہ نیوز ایجنسی، نابلس میں دسیوں فلسطینی غاصب صہیونی فوجیوں کی گولی سے زخمی۔ اور ارنا کی یہ رپورٹ کہ وزیر خارجہ کی پاکستانی آرمی چیف سے دہشت گردی کے خلاف جنگ پر گفتگو۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے اسلام آباد میں او آئی سی کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر پاکستانی حکام سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں سرحدی امور اور سرحدوں پر سیکیورٹی کے سلسلے میں دونوں ملکوں کے تعاون کا ذکر کرتے ہوئے اس میں فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسی طرح ایران سے پاکستان کو گیس اور بجلی کی فراہمی پر بھی آمادگی ظاہر کی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام افکار و نظریات۔ افکار و نظریات کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام اقتصاد نامہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری اور آخری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام افکار و نظریات۔
افکار و نظریات،
عزیز سامعین، امریکہ میں اسلامی فوبیا کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں عباس سید کا، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں امریکی ایوان نمائندگان کے ایک ریپبلکن رکن کے اسلام مخالف ریمارکس اور امریکہ میں اسلامو فوبیا میں روز بروز اضافے کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ عزیز سامعین، امریکی ایوان نمائندگان کانگریس کی ریپبلکن رکن لورین بوئپرٹ کے اسلام مخالف تبصرے امریکہ کے اندر اور عالمی سطح پر بڑے پیمانے پر میڈیا میں سامنے آ رہے ہیں۔ لورین بوئپرٹ نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ جب وہ رکن کانگریس مسلمان الہان عمر کے ساتھ کانگریس کی عمارت کی لفٹ میں تھیں تو انہوں نے کانگریس میں تعینات ایک پولیس افسر کو لفٹ کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس منظر کو دیکھ کر اپنے آپ سے کہا، ٹھیک ہے، الہان عمر کے پاس بیگ نہیں ہے، اس لیے ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی ایک مسلمان پارلیمنٹیرین کے پاس دھماکہ خیز مادہ سے بھرا ہوا بیگ نہیں ہے، اس لیے مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایوان نمائندگان کے ایک مسلم ڈیموکریٹک رکن کے بارے میں ریپبلکن رکن پارلیمنٹ کے ریمارکس سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر گردش کر رہے ہیں۔ مینیسوٹا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو سے ڈیموکریٹ رکن الہان عمر کا کہنا ہے، جب ایک کانگریس مین اپنے ساتھی کو جہاد اسکاٹ کے رکن کے طور پر متعارف کرائے اور اسی طرح کی کہانیاں گھڑے جس میں کہا جائے کہ ایک مسلمان رکن کانگریس کی عمارت کو اڑانے جا رہی ہے، تو یہ جملہ صرف میرے خلاف نہیں ہے بلکہ ایک پوری نسل کے خلاف اور ایک مذہب کے خلاف ہے۔ الہان عمر نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا، یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ حملہ ہے، یہ اس ملک میں لاکھوں امریکی مسلمانوں کو نشانہ بنانے والا جملہ اور حملہ ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اس مسلم رکن نے ایک نیوز کانفرنس میں جان سے مارنے کی دھمکی سے متعلق ایک آڈیو پیغام بھی صحافیوں کے سامنے پیش کیا۔ اس آڈیو پیغام میں الہان کو نہ صرف موت کی دھمکی دی گئی ہے بلکہ قانون سازوں یعنی اراکین کانگریس پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے سخت اقدامات کریں۔ الہان عمر کانگریس کے چند مسلمان اراکین میں سے ایک ہیں جن پر کانگریس میں اسلام مخالف اور کچھ ریپبلکنز نے بار بار حملے کیے ہیں۔ جس ریاست سے الہان عمر کا تعلق ہے ان کے حکام کا خیال ہے کہ اس طرح کے جملے الہان عمر کی موت کے خطرے کو بڑھانے کا ایک بڑا عنصر ثابت ہو سکتے ہیں۔ الہان عمر نے ایک اور آڈیو پیغام بھی نشر کیا ہے جو توہین سے بھرا ہوا تھا، جس میں نسلی توہین کے علاوہ الہان عمر کو اس کا سر قلم کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ مینیسوٹا ریاست کے حکام کا مزید کہنا ہے کہ یہ پیغام ان سینکڑوں ایسے پیغامات میں سے صرف ایک ہے جو اسے عہدہ سنبھالنے کے بعد موصول ہوئے اور رپورٹ بھی ہوئے۔ الہان عمر نے کہا کہ انہیں یہ صوتی پیغام اس وقت موصول ہوا جب لورین بوئپرٹ نے ایک ویڈیو پیغام میں اس پر حملہ کیا تھا۔ الہان عمر واحد امریکی مسلمان نہیں ہیں جن کی اسلام مخالفت اور اسلام مخالفوں کے ہاتھوں توہین ہو رہی ہے۔ ایوان نمائندگان میں موجودگی کی وجہ سے الہان عمر پر اسلام مخالف حملے سیاسی اور میڈیا کے حلقوں میں صاف نظر آ رہے ہیں۔ کیلیفورنیا کی برکلے یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں 67.5% مسلمانوں کو اسلامو فوبیا کا سامنا ہے۔ رائے شماری کے نتائج 9/11 حملوں کی 20ویں برسی کے چند ہفتے بعد جاری کیے گئے۔ برکلے یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق 76.7% امریکی مسلمان خواتین اور 58.6% امریکی مسلمان مردوں کو کم از کم ایک بار اس مسئلے کا یعنی اسلامو فوبیا کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ 93.7% امریکی مسلمانوں نے کہا کہ ان کے خلاف اسلامو فوبک کاروائیاں ان کی ذہنی صحت پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہیں۔ سروے میں شامل امریکی مسلمانوں میں سے 33% نے کہا کہ وہ اپنے مذہبی عقائد کے اظہار کے لیے آزاد نہیں ہیں اور بعض اوقات انہیں اپنی مذہبی شناخت خفیہ رکھنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ 9/11 کے 2 سال بعد شائع ہونے والی یہ تحقیق نفرت پر مبنی جرائم میں اضافے، مسلمانوں کے خلاف حکومتی پالیسیوں، امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کی زندگی کی حقیقتوں اور ان پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں ایک واضح ثبوت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں۔ امریکن انسٹیٹیوٹ آف گلوبل کے پروگرام ڈائریکٹر صدیق شیخ نے کہا ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں تک کہ اگر کسی مسلمان کو براہ راست اسلاموفوبک فیل کا نشانہ نہ بنایا گیا ہو، تب بھی 9/11 کے حملوں کے بعد امریکی میڈیا اور ثقافت میں اسلاموفوبیا کی موجودگی نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جس میں مسلمان مظلوم، انصاف کے طالب یا امتیازی سلوک محسوس کر رہے ہیں۔ صدیق شیخ کا مزید کہنا ہے کہ اسلاموفوبیا ایک ایسا رجحان ہے جو حملوں سے پہلے بھی موجود تھا۔ انہوں نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کی امریکہ میں ایک طویل تاریخ ہے اور یہ 9/11 کے حملوں کے بعد مزید ابھر کر سامنے آئی ہے، لیکن اس واقعے نے امریکہ میں نسل پرستی کی جڑیں مضبوط کر دی ہیں۔ اگرچہ ایف بی آئی کے جاری کردہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے کچھ برسوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم میں کمی آئی ہے، لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس جائزے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حال ہی میں اسلاموفوبیا کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکن اسلامک ریلیشن کونسل، جس نے برکلے یونیورسٹی میں تحقیق کی سرپرستی کی، اس سال کے شروع میں اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ 2021 کی پہلی ششمائی میں 500 سے زیادہ اسلام مخالف واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ فار گلوبل جسٹس کے ایک محقق باسیما سینسمور نے کہا ہے، اس تحقیق کے بارے میں جو بات خاص طور پر دلچسپ تھی وہ یہ ہے کہ ہم واقعی اسلاموفوبیا کے پھیلاؤ کا تعین کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جو کہ واقعی ایک مایوس کن اقدام ہے۔ امریکہ میں ٹرمپ کے 4 سالہ دور صدارت میں اسلاموفوبیا عروج پر تھا۔ جو بائیڈن نے انتخابی مہم میں ٹرمپ دور میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک اور دباؤ کو ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی تک اس پر دور دور تک عمل درآمد نظر نہیں آ رہا۔ جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران مسلمانوں کو بتایا کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ نے ہمیشہ امریکی مسلمانوں پر حملے کیے ہیں۔ امریکہ میں سفری پابندی کی وجہ سے مسلم کمیونٹی نے رنگین فام لوگوں کے خلاف ٹرمپ کی دشمنی کو سب سے پہلے محسوس کیا۔ ہم نے اپنے ملک میں نفرت انگیز پالیسیوں کا نتیجہ دیکھا ہے اور اس کا نتیجہ اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کے خلاف مختلف واقعات کی صورت میں نکلا ہے۔ امریکہ کے مختلف اسکولوں میں بچوں کو غنڈہ گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور نفرت پر مبنی جرائم میں تیزی آئی ہے۔ جو بائیڈن نے اپنے انتخابی وعدوں کے باوجود تقریباً 1 سال اقتدار میں رہنے کے بعد بھی امریکہ میں اسلام مخالف اور مذہبی امتیاز کی سطح کو کم کرنے کی کوئی نمایاں کوشش نہیں کی۔ معروف سروے کے ادارے پیو کے ایک نئے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 82% امریکیوں کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ بہت سے امریکی مسلمانوں کو لگتا ہے کہ انہیں ایک ایسے جرم کی سزا دی جا رہی ہے جس کا انہوں نے نہ تو ارتکاب کیا ہے اور نہ ہی اس جرم کی حمایت کی ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک روا رومن نامی لڑکی ہے جو 2001 میں امریکہ میں اس وقت داخل ہوئی جب وہ صرف 8 سال کی تھی، اور اس کا خواب تھا کہ وہ امریکہ میں بڑے ہو کر اپنے لیے اچھی زندگی گزارے گی، لیکن یہ خواب ڈرامنے خواب میں بدل گیا۔ روا رومن کا کہنا ہے کہ وہ اب سخت غصے اور پریشانی اور پشیمانی کی حالت میں ہے کہ اس کو اس کا بچپن کیسے ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک بچی تھی جو بہتر زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن اچانک میں دنیا بھر کے 1 ارب سے زائد مسلمانوں کی سفیر بن گئی۔ 9/11 کے بعد کے برسوں میں مغربی دنیا میں اسلاموفوبیا اور اسلام دشمنی میں نمایاں اضافہ ہوا، اور بہت سے مغربی سیاسی کارکنوں اور ذرائع ابلاغ نے 9/11 کے حملوں کو اسلاموفوبیا کو فروغ دینے کے لیے ایک آلے کے طور پر بھی استعمال کیا۔ امریکن مسلم سول رائٹس اینڈ پروٹیکشن آرگنائزیشن نے بھی اپنی سالانہ رپورٹ میں امریکی مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک اور ہراساں کرنے میں اضافے کی اطلاع دی ہے۔ امریکہ میں اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے مختلف واقعات آئے روز پیش آتے رہتے ہیں، لیکن یہ وہ ملک ہے جو بظاہر انسانی حقوق اور جمہوریت کے بلند بانگ دعوے کرتا ہے، لیکن امریکہ میں مسلمانوں کی جو صورتحال ہے وہ ہر روز بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
پروگرام اقتصاد نامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اظفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام اقتصاد نامہ میں ہم بہت سے اقتصادی موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس کے علاوہ ایران اور خطے کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں اہم اقتصادی خبریں بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ماہرین معاشیات کے انٹرویوز بھی پروگرام میں شامل رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو پاکستان بھی لے جاتے ہیں کہ جہاں پر کسی نہ کسی حوالے سے اقتصادی موضوع پر ایک شخصیت کے خیالات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے۔
ایرانی تیل کی یومیہ پیداوار 24,74,000 بیرل اوپیک کا اعلان۔ صدر رئیسی کی حکومت کا پہلا بجٹ ایرانی پارلیمنٹ میں پیش۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ۔ اوپیک کی تازہ ترین ماہانہ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس تنظیم کے رکن ملکوں کی نومبر کے مہینے میں تیل کی مجموعی پیداوار 2,77,17,000 بیرل یومیہ تک پہنچ گئی، کہ جس میں سے ایران کی تیل کی پیداوار 24,74,000 بیرل یومیہ تھی۔ اوپیک نے نومبر کے مہینے میں اپنی پیداوار میں 2,85,000 بیرل یومیہ کا اضافہ کیا۔ تیل کی مارکیٹ کے بارے میں اوپیک کی ماہانہ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ 3 ممالک یعنی ایران، لیبیا اور وینزویلا کے سوا، کہ جنہیں اوپیک پلس کے معاہدے سے استثنا دیا گیا ہے، اوپیک کے دیگر تیل پیدا کرنے والے رکن ممالک نومبر کے مہینے میں اپنے پیداواری کوٹے تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ نومبر کے مہینے میں ایران کے بھاری تیل کی قیمت 80.5 ڈالر فی بیرل تھی۔ ایک اور خبر کے مطابق ایران کی قومی تیل کمپنی یکم جنوری 2022 سے یورپ اور بحیرہ روم کی مارکیٹوں کو بیچنے کے لیے خام تیل کی قیمت طے کرنے کے لیے برینٹ تیل کی انڈیکس استعمال کرے گی، کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران یورپ کو تیل کی برآمدات شروع کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت یورپ ایران کا خام تیل امریکی پابندیوں کی وجہ سے نہیں خرید رہا ہے، لیکن چین امریکی دباؤ کے باوجود ایرانی تیل کا ایک بڑا خریدار ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے اتوار کے روز آئندہ سال کا بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کر دیا۔ یہ ان کی حکومت کا پہلا بجٹ ہے جو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ بجٹ دستاویزات کا جائزہ لینے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران میں افراط زر کی بلند شرح کو دیکھتے ہوئے حکومت نے بجٹ میں بچت کے پہلو کو مد نظر رکھا ہے۔ آئندہ سال کے بجٹ میں تیل کی فروخت تقریباً 12 لاکھ بیرل یومیہ اور اس کی قیمت تقریباً 60 ڈالر فی بیرل مد نظر رکھی گئی ہے۔ تیل کی فروخت سے حکومت کی آمدنی کا حصہ مجموعی بجٹ کے 25% کے برابر ہے۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ آئندہ سال کا مجموعی بجٹ موجودہ بجٹ سے تقریباً 4% زیادہ ہے۔ آئندہ سال کے بجٹ میں ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی کی آمدنی میں 73% اضافہ ہوگا۔ آئندہ سال کے لیے کم تنخواہ پانے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں تقریباً 30% اور زیادہ تنخواہ پانے والے ملازمین کی تنخواہ میں کم اضافہ ہوگا۔ ایران کی گیس کی برآمدات بھی 3.5 ارب ڈالر سے زیادہ ہوگی، جبکہ روٹی، گندم، ادویات اور میڈیکل اور زرعی آلات پر سبسڈی بدستور باقی رہے گی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بہت سی ترغیبات دینے سے نومبر کے مہینے میں ترسیلات زر تقریباً 3 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کو بھاری کرنٹ اکاؤنٹ خسارے، درآمدات میں اضافے اور روپے کی قدر میں کمی کا سامنا ہے، ان ترسیلات زر نے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کو بہتر بنانے میں مدد دی ہے۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ گزشتہ سال اکتوبر کے مہینے میں 1 ارب 13 کروڑ ڈالر تھا، جو رواں سال اکتوبر میں بڑھ کر 1 ارب 66 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا۔ اسلام آباد سے موصولہ ایک اور رپورٹ کے مطابق پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں اور وہ تقریباً 22.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے افراط زر کے دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے حال ہی میں شرح سود میں اضافہ کیا ہے۔
ایران کی موجودہ حکومت نے آئندہ 4 سال کے دوران ملک میں 40 لاکھ نئے گھر بنانے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ایران کے ہاؤسنگ اور اربن ڈیولپمنٹ کے وزیر نے کہا ہے کہ ہاؤسنگ کے قومی تحریک کے منصوبے کے قالب میں 40 لاکھ گھروں کی تعمیر ایک بڑا اور عالمی منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آئندہ 4 برسوں کے دوران 40 لاکھ گھر تعمیر کرنا چاہتی ہے، کہ جس کے لیے ملک کے تمام اداروں کا تعاون ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلا قدم 40 لاکھ گھروں کے لیے زمین فراہم کرنے کا مسئلہ تھا، اور مسئلے کے حل کے لیے ان کی وزارت شب و روز کوششیں کر رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ چند مہینوں کے دوران زمین کی فراہمی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں ایران کو تعمیرات کے شعبے کے ایک بڑے مرکز میں تبدیل کرنا ہے، اور لوگوں کو ان کا اپنا گھر فراہم کرنا ہے، اور یہ منصوبہ اس سلسلے میں ایک بہت ہی اچھا قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھروں کی تعمیر کے علاوہ طبی مراکز اور اسکولوں کی تعمیر بھی حکومت کے پروگرام میں شامل ہے۔
ایران کے مشہور ماہر معاشیات جناب علی اصغر حسین زادہ پر ایران میں 40 لاکھ گھروں کی تیاری کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اور 4 ملین گھر بنانے کی بات ہو رہی ہے، اور اس عظیم ہاؤسنگ پروجیکٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی رقم جو لی جائے گی وہ صفر ہوگی، زمین مفت میں دی جائے گی اور لون بھی کم قیمت پر دیا جائے گا۔ اور کہا جاتا ہے بعض لوگ کے 8ویں اور 9ویں حکومت میں جو مہر ہاؤسنگ پروجیکٹ تھا یہ اس کا بہتر فارم ہے, اور اس کے علاوہ جو اس میں غلطیاں تھیں وہ اس میں موجود نہیں ہیں, اور اس میں حکومت پر بھی کوئی اضافی دباؤ نہیں پڑے گا اور ایک لوکوموٹیو کی طرح ایران کی معیشت کو آگے بڑھائے گا. تباز لوگوں کا خیال ہے کہ ایران کی معیشت کا حجم دو گنا ہو جائے گا, لیکن کئی نکات پر توجہ دینا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جو مفت کی زمین دی جائے گی اگر شہر کے حصے میں ہو تو یقیناً اس کی قیمت زیادہ ہوگی, لہٰذا مفت کی زمین کا کوئی تصور نہیں ہے, اور یقیناً حکومت پر بھی اس کا دباؤ پڑے گا. اگر یہ زمینیں شہر سے باہر ہوں تو دیکھنا ہوگا شہر سے کتنا دور ہیں, اور آیا لوگ لون لے کر تیار ہیں یہ گھر لینے پر, اور دوسرا یہ کہ آیا وہ لونز ان کے شرح سود جو ہے کم ہے زیادہ ہے, یا پھر جو ہے عام لوگوں کو یہ فراہم کیے جائیں گے گھر, آیا وہ لوگ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ لون واپس کر سکیں, اور پھر جو ہے خود بینکنگ کے نظام میں بھی تھوڑا عدم توازن پیدا ہو سکتا ہے, تجارتی بینکوں پر دباؤ پڑ سکتا ہے لیکویڈیٹی کے لحاظ سے, اور لوہے اور سیمنٹ اور گھر کے سلسلے کی جو مختلف مصنوعات ہیں ان کی مارکیٹ بھی متاثر ہو سکتی ہے, اچانک طلب میں اضافہ ہوگا اور برآمدات میں کمی آ سکتی ہے, لہٰذا ملک میں زر مبادلہ کے داخلے میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے.
بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب علی اصغر حسین زادہ فر جو ایران میں 40 لاکھ گھروں کی تعمیر کے منصوبے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. ایران کے اندر اونٹوں کی پرورش کے لیے بہترین ماحول موجود ہے, اور ایران میں 20 لاکھ اونٹوں کی پرورش کی گنجائش موجود ہے.
قدیم زمانے سے ہی اونٹ ایرانیوں کی زندگی میں اہم کردار کا حامل رہا ہے. فوجی اور غیر فوجی نقل و حمل اور دودھ اور گوشت کی پیداوار ایران اور مغربی ایشیا کے دیگر ملکوں میں اونٹ کے اہم فوائد اور استعمال میں شامل تھے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ایران میں اونٹوں کی تعداد تقریباً 1,95,000 ہے. ان اعداد و شمار سے ہٹ کر ایران اونٹوں کی پرورش کے لیے ان سے بھی زیادہ گنجائش کا حامل ہے. ایران کے موسمی اور جغرافیائی حالات کو دیکھتے ہوئے 20 لاکھ اونٹوں کی پرورش کی گنجائش رکھتا ہے. ایران میں 60 ملین ہیکٹر چراگاہیں اور 14 ملین ہیکٹر بیابان موجود ہیں, اور یہ اونٹوں کی پرورش کو فروغ دینے کے لیے بہت ہی مناسب مقام کے حامل ہیں. بارشوں میں کمی, زیادتی اور درجہ حرارت میں کمی بیشی نے ان سرزمینوں میں اونٹوں کی پرورش کے فروغ کو ایک ناقابل انکار ضرورت بنا دیا ہے. بین الاقوامی اعداد و شمار کے مطابق ایران میں اونٹوں کی آبادی میں کمی واقع ہو رہی ہے. داخلی اور بین الاقوامی اعداد و شمار میں تضاد سے قطع نظر جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ اونٹوں کی پرورش کو فروغ دینا اور ملک میں اونٹوں کی آبادی میں اضافہ کرنا ہے. ایران چونکہ خشک اور نیم خشک آب و ہوا کا حامل ہے.
ایران میں اونٹوں کی پرورش رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم پیش کر رہے ہیں بعض اہم عالمی اقتصادی خبریں.
آئی ایم ایف کا ڈیجیٹل کرنسیوں کو فوری کنٹرول کرنے کا مطالبہ. امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے ایشیا کے تیل کے بڑے صارف ممالک 6.5 کا شکار. سفر پر نئی پابندیوں کے بارے میں نظر ثانی کے لیے حکومتوں سے ایاٹا کی درخواست. عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسیوں کو قبول کرنے سے متعلق فنی, قانونی اور نگرانی کے چیلنجوں کا جائزہ لینے کے لیے ملکوں کے تعاون کی فوری ضرورت ہے. نیشنل نیوز کی رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف نے اسی طرح اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسیوں کی صنعت کی سرحدوں سے باہر ادائیگیاں قومی پالیسیوں کے اثر کو محدود کرتی ہیں اور ان پر نگرانی کا کام دشوار بناتی ہیں. ایک امریکی ماہر نے بھی ڈیجیٹل کرنسیوں خاص طور پر بٹ کوائن کے بارے میں کہا ہے کہ بٹ کوائن کرنسی ڈالر اور امریکہ کے مرکزی بینک کی قاتل ہے اور یہ ان دونوں کو ختم کر دے گی. کانگریس کے بعض ارکان کا یہ خیال ہے کہ ڈیجیٹل کرنسیوں پر پابندی لگانے سے بین الاقوامی مارکیٹ میں ڈالر کی پوزیشن محفوظ رکھی جا سکتی ہے, لیکن ایک اور امریکی ماہر میکس کائزر کا کہنا ہے کہ ڈالر کئی برسوں سے دنیا میں اپنی قدر کھو رہا ہے, اور بٹ کوائن کے ساتھ ہو یا بٹ کوائن کے بغیر ڈالر کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا.
اور اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں جہاں ممتاز صنعتکار جناب عبدالحادی خان دنیا میں میڈ ان پاکستان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔
دیکھیں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے جو چار مہینے میں 6 بلین ڈالر کو کراس کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے اگر ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام ہوتا رہا اور گورنمنٹ اور بزنس کمیونٹی ایک ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو ریزالو کرتے رہے اور بہتر پالیسیز لاتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 6 بلین سے 8 بلین ڈالر بھی کراس کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس وقت آرڈرز کافی ہیں اور کسٹمر پاکستان کی سروسز سے اور کوالٹی سے خوش بھی بہت زیادہ ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو کیش کریں اور اس کو اور بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ساتھ بیٹھ کے اور بہتر پالیسیز مرتب دیں تاکہ ہم پاکستان کو 30 بلین ڈالر سے بھی زیادہ اوور آل جو ایکسپورٹ ہے ہماری وہ ایئرلی کراس کرا سکے۔ ایران ہے، افغانستان ہے، وہاں پہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، بہت بڑی مارکیٹس ہیں، ہمارے پروڈکٹس کی وہاں ڈیمانڈس بھی ہے، لیکن ایک جو ہمیں ہرڈل فیس کرنا پڑتا ہے ان کنٹریز میں وہ یہ ہے کہ وہاں کے بینکنگ سسٹم کا۔ جب ہم یہاں سے کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ایکسپورٹر کے لیے سب سے زیادہ کریٹیکل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی پیمنٹ سیف ہو، جو چیز وہ بھیج رہا ہے اس کی پیمنٹ ٹائم سے آئے اور اس کی گارنٹی ہو، لیکن ہمیں انفارچونیٹلی یہ پرابلم ایران اور افغانستان دونوں کنٹریز سے فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر وہ ہم ان کے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ہمارے ان کے ساتھ بیٹھ کے بینکنگ سسٹم کو وہاں پہ کسی طرح اتنا اسٹرانگ کر لیں تو انیشلی 2 سے 3 بینکس نامینیٹ ہو جائیں جن کے تھرو ہم کام کر سکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور اگر ہم نے یہ کام کرنے پہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم بہت جلد وہاں پہ بھی بہت زیادہ والیوم جنریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سارے اسٹیک ہولڈرز ایک ساتھ بیٹھ کے کوئی پالیسی مرتب دے دیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ اور دیکھیں ہم اگر آپ پاکستان کے ایکسپورٹ دیکھیں تو اس وقت ہم اوورلی ڈیپینڈنٹ ہیں یورپ اور امریکہ کے اوپر، ویسٹرن کنٹریز کے اوپر، تو اس میں رزاق داؤد صاحب نے بھی ہمیشہ یہ انیشیٹو لینے کی کوشش کی، اور ہم بھی اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں کہ ہمیں اور مارکیٹس کو ٹیپ کرنا چاہیے، دوسری مارکیٹس کو ایکسپلور کرنا چاہیے، اور ہمارے جو نیٹ ہے ایکسپورٹرز کا اس کو بڑھا کے اور کنٹریز کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم اور مزید اپنا ایکسپورٹ بڑھا سکیں۔ دیکھیں میرے خیال سے جو دبئی ایکسپو میں ہماری گورنمنٹ نے جو کام کیا ہے، اسپیشلی آل کریڈٹ گوز ٹو رزاق داؤد صاحب، انہوں نے جو جتنی محنت سے اور جتنی لگن سے وہاں پہ کام کیا ہے اس کے ریزلٹس ہم سب کے سامنے ہیں۔ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ کے اوپر پاکستان کا اسٹینڈ آ رہا ہے اور موسٹ وزٹڈ اسٹینڈ میں 3 پہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ اتنے سارے ملکوں میں ہم 3 پہ ہیں اور باقی سارے ویسٹرن کنٹریز سے اور ایشین کنٹریز سے بھی اور ہمارے کمپیٹیٹر سے ہم اوپر ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس چیز کی علامت ہے کہ میڈ ان پاکستان کا جو ٹیگ ہے وہ زیادہ سے زیادہ پاپولیرٹی حاصل کرتا جا رہا ہے اور نمبر آف وزٹرز اس چیز کو گارنٹی کر رہے ہیں اور آپ کو اس چیز کا پروف دے رہے ہیں کہ میڈ ان پاکستان جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ گوئنگ فارورڈ بڑا فلرش کرے گا اور ہم بہت زیادہ اپنا ایکسپورٹ بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے توسط سے۔
بہت بہت شکریہ، یہ تھے جناب عبدالحادی خان، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔